الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم. ہمارے حضرت مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم اور اس محفل میں شرکت کرنے والے تمام ہی حضرات، ہم جس ملک سے آتے ہیں اور دنیا کے جس خطے سے آتے ہیں وہ خطہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے 500 سالوں میں جو دین کی خدمات ساری دنیا میں اس خطے سے وجود میں آئی ہیں اس کی نظیر اس دور میں نہیں ملتی ہے. تقسیم سے پہلے کی بات، ایک متحدہ ملک کی بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے سامنے، اور خاص کر ان مسلمانوں کے سامنے جو قوم میں اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں یا صلحاء ہوں. ہمارے ملک میں، اس خطے میں، انگریزوں نے یہ کیا کہ پہلے مختلف مسلکوں کو انہوں نے وجود دیا. بنارس سے عبدالحق بنارسی کو کھڑا کیا جس نے غیر مقلدیت کی داغ بیل ڈالی. اس کے بعد مولانا مودودی آئے، اس کے بعد مرزا قادیانی آئے، اور اس کے بعد اسی درمیان میں بریلی سے مولانا احمد رضا خان صاحب آ گئے. ان لوگوں نے قوم میں اس وقت انتشار پیدا کیا جس وقت قوم میں اتحاد کی ایک سخت ضرورت تھی. میں اپنی بات شروع کروں، پہلے ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں. ملک کی آزادی کے بعد حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا خاندان چلا گیا تھا پاکستان تقسیم کے بعد. اب دارالعلوم کے اہتمام کا مسئلہ تھا جو اس وقت پیش آیا. حضرت مدنی علیہ الرحمہ بنفس نفیس اس وقت خود حیات تھے اور عروج پر تھے بالکل. جب اہتمامت کا مسئلہ آیا تو حضرت نے فرمایا کہ صاحب، اہل علم تو بہت سے ملیں گے ہمیں، لیکن مولانا نانوتوی کا پوتا نہیں ملے گا. اور پھر جواہر لال نہرو سے انہوں نے کہا کہ مجھے طیب چاہیے. وہ طیب کہا کرتے تھے. خیر، حضرت قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ پاکستان سے واپس آئے اور ان کو مہتمم دارالعلوم کا بنا دیا گیا. ایک انتہائی ذہین، زبردست صلاحیت کا، حکمت کا مالک، جن کو علماء کی جماعت میں اکابرین کے رخصت ہونے کے بعد ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوئی تھی، اس درجے کا عالم. جب ملک میں انتشار پیدا ہوا، آزادی ملک کو حاصل ہو گئی اور فرقہ پرست طاقتیں جمع ہونے لگیں، تو اب ہندوستان میں ایک متحدہ قومی فرنٹ کی ضرورت پیش آئی کہ صاحب، تمام مسلک کے لوگوں کو ایک جگہ پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کم از کم متحد کر دیا جائے. مسلک بعد میں کیا کہتا ہے اس کو چھوڑا جائے، اور لوگوں سے یہ کہا جائے کہ صاحب، اگر آپ بریلوی ہو تو اپنے گھر میں رہو، دیوبندی ہو تو اپنے گھر میں رہو. چونکہ دشمن تم کو قتل کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، کس کو امام مانتے ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، وہ تو دیکھتا ہے کہ تم مسلمان ہو. لیکن یہ کام بہت مشکل تھا. اب آپ دیکھیے، حضرت نانوتوی کے وہ خاندان کے، ان کے علوم و معارف کے امین اور دارالعلوم کے مہتمم، انہوں نے کہا میں یہ کام شروع کرتا ہوں کہ تمام مسلک کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. اس وقت چاند پور میں ایک بہت بڑے بریلی کے عالم تھے، مسلک بریلویت کے بہت چوٹی کے عالم تھے، اور ان کی بڑی عقیدت تھی، چونکہ انڈیا میں اکثریت بریلویوں کی ہے. اب پہلے اس کو راضی کرنا تھا، تو حضرت قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ کچھ لوگوں کے ساتھ دیوبند سے چلے. اس کے ہاں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع تھا جو ان سے ملاقات کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا. کوئی ہاتھ چوم رہا تھا, کوئی پیر چوم رہا تھا, کوئی ان کی پیشانی کو بوسہ دے رہا تھا, اور ایک جاہ و جلال کا ایک منظر تھا ان کی خانقاہ میں. تو حضرت نے فرمایا اپنے لوگوں سے کہ بھائی کچھ کہنا مت اندر جا کر, جو لائن لگی ہوئی ہے تم بھی لائن میں لگ جاؤ, میں بھی لائن میں لگتا ہوں. ہم ان کے پاس جائیں گے ان کے مرید کی حیثیت سے, ہم یہ نہیں دکھائیں گے کہ میں دارالعلوم کا محتمیم ہوں اور میں مولانا نانوتوی کے خاندان سے آتا ہوں. تو قاری صاحب جیسے اور لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے لائن میں لگ گئے, دروازے پر پہنچے تو وہاں چپل تھے اسی پر بیٹھ گئے. پھر آہستہ آہستہ کر کے حضرت کا نمبر آیا. جب حضرت کا نمبر آیا تو وہ پہچان گیا کہ یہ تو مولوی طیب ہیں. حضرت کھڑے ہوئے اور اپنی ٹوپی اتار کے اس کے پیروں میں رکھ دی اور کہا خدا را قوم کے لیے اس اختلاف کو ختم کر دو. اس سے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی, اور کون ان کے علم کے مقابلے میں تو وہ ان کے قریب قریب بھی نہیں آ سکتا تھا, وہ جو عالم تھا ان کا بریلویوں کا. لیکن حضرت نے کہا کہ میں سب کچھ قربان کرتا ہوں, میری ٹوپی تمہاری قدموں میں ہے, خدا را قوم کے لیے اس کام کو انجام دے دو. تو وہ اخلاص کے ساتھ گئے تھے. جب اس جماعت کا نام آج مسلم پرسنل لا بورڈ انڈیا میں ہے, وہ جب اس کی ایک میٹنگ بیٹھی مشترکہ اور صدارت کے نام پر ایک بحث شروع ہوئی کہ کون صدر بنے گا, چونکہ اس کا صدر کوئی عام آدمی اور کوئی غیر معمولی عالم نہیں بن سکتا تھا, آسان چلتا پھرتا کوئی آدمی. تو وہ بریلوی کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ اگر اس منصب کا کوئی حقدار ہو سکتا ہے تو وہ دارالعلوم کے محتمم قاری طیب صاحب ہی ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد پرسنل لا کے سب سے پہلے ایک متحدہ فرنٹ کے جو صدر بنے ہیں وہ قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ بنے. ان لوگوں نے کام کیا ملک کے اندر مسلکی اختلافات کی حدود کو متعین کیا. کہا ٹھیک ہے بھائی مسلک اپنی جگہ آپ چلائیے, لیکن بنیادی طور پر آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئیے. اور الحمدللہ اس کوشش میں ہندوستان کے علماء اس مانا کر بھی کامیاب ہوئے کہ وہاں پر مسلک کی بنیاد پر قتل و غارت گری کا سلسلہ کبھی شروع نہیں ہوا. اختلاف بہت ہوئے, مناظرے ہوئے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زبانی تلخیاں عمل میں آئیں, لیکن کبھی ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے عالم کو قتل کر دیں, یا شیعہ سنیوں کو قتل کر دیں, یا دیوبندی غیر مقلدوں کو قتل کر دیں. یہ اسی متحدہ فرنٹ کے نتیجے میں جو تجاویز قوم کے سامنے آئی تھی اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ الحمدللہ ملک مسلک کی بنیاد پر قتل و قتال سے اور جھگڑے فساد سے, میں اگر کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ 85% محفوظ ہو گیا. اسی لیے آپ ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں گے تو آپ کو مسلک کی بنیاد پر میرے علم کے مطابق کوئی ادنا عالم بھی آپ کو مقتول یا شہید نہیں ملے گا. عوام کو تو چھوڑیے, کسی بھی درجے میں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو مسلک کی بنیاد پر تو کام ہوا الحمدللہ, لیکن ابھی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہ مسلمان الحاد اور ارتداد کی طرف جا رہا ہے. چونکہ دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں ہے, آپ ہندوؤں کا مذہب اگر دیکھیں آپ پڑھیں گے تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے. ابھی 4-6 سال پہلے ہندوستان کا سب سے بڑا لائر رام جیٹھ ملانی, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ لے کر پہنچ جائے تو اس کے جانے پر اس مقدمے کے سلسلے میں جیت کی ضمانت مل جاتی ہے, جس کے سامنے چیف جسٹس بھی فیصلہ سناتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کس شق پر یہ اعتراض کر دے کچھ پتہ نہیں ہے. اس نے 6 سال پہلے کہا کہ ہندوازم کوئی مذہب ہی نہیں ہے, یہ کوئی دین ہی نہیں ہے. ان کے یہاں 36,000 کروڑ خدا ہیں, آپ کو حیرت ہوگی. یہ بندر کو بھی خدا مانتے ہیں, یہ نیم کے درخت کو بھی خدا مانتے ہیں. اگر میں نے ہندوستان میں کوئی پبلک ریلی کی اس میں اگر 50,00,000 لوگ آ گئے تو وہ مجھے بھی خدا مان لیں گے. وہ شیر کو بھی خدا مانتے ہیں, وہ ہر طاقتور چیز کو کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے. ان کا مذہب جو ہے وہ اسی نظریے میں چھپا ہوا ہے کہ ہر طاقتور چیز خدا ہے. اس نے کہا تمہارا کوئی مذہب ہی نہیں. अभी मैं हजरत को भी बता रहा था कि जो बनारस सबसे बड़ी हिंदुओं की यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में संस्कृत में एक नज्म लिखी है अभी, और खुद उसने पढ़ा है। उसने इकरार किया है कि हिंदुइज्म कोई मजहबी नहीं है, ये सिर्फ नजरियाती मसनूआत पर एक इमारत है जिसकी बुनियाद ही नहीं है कोई। तो हिंदुओं को तो आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, उन्हें कुछ नहीं पता। वो किसी भी चीज को कहते हैं साहब ये भगवान का अवतार है, यानी खुदा का एक वजूद है दुनिया के अंदर। ये इन्होंने बारिश का खुदा अलग है, बरसात का खुदा अलग है, धूप का खुदा अलग है, छाव का खुदा अलग है, हर चीज में इनको खुदा मिल जाता है और एक खुदा को भूल जाते हैं। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक सवाल किया था, उन्होंने सवाल किया था कि साहब ये बताओ तुम खुदा का इनकार करते हो। उन्होंने कहा मैं इंसान की भी मिसाल दे सकता हूं, जानवर की भी दे सकता हूं। जब एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो जानवर का हो, जानवर भैंस अपने बच्चे के मुंह में ठंड डालती है, इसी तरह माँ करती है। तो मौलाना आजाद सवाल करते हैं कि मुझे इस चीज का जवाब दो कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसे दुनिया की कौन सी ताकत है जो ये तालीम देती है कि अगर तू माँ के उस जिस्म के हिस्से को अपनी जबान के और अपने तलवों से दबाएगा तो उसके अंदर से तेरी गिजा निकलेगी। ये कौन सी चीज है जो अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, उसे तो पता भी नहीं दुनिया व माफिया में क्या है, लेकिन जब वो अपनी गिजा तक पहुंचता है तो वो अपने तलवों को दबाता है, चाहे वो जानवर का हो या इंसान का हो, और उससे गिजा हासिल करता है। ये दुनिया की कौन सी एक गैबी ताकत है जो एक छोटे से बच्चे को ये इल्म देती है कि अल्लाह तेरी गिजा को कहां से तुझ तक पहुंचाने वाला है। आप यहूदियों को आप देख लीजिए, नसरानियों को कोई मजहब नहीं है। आज यूरोप में कानून बनाया जा रहा है कि साहब आप किसी से उसके बाप के बारे में सवाल नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारा बाप कौन है, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। आप किसी नसरानी से पूछ लीजिए, उनके नबी जिनको वो मानते हैं दो जुमले वो अपने नबी के बारे में नहीं बता सकता है। कोई दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं जो अपने नबी की कब्र को दावे के साथ बता सकता है, अपने नबी के ऊपर उतरी हुई किताब को वजाहत के साथ बता सकता है। कोई मजहब ही नहीं है दुनिया के अंदर। तो मुस्लिम जो नौजवान हैं, आप लोग पॉलिटिक्स देखेंगे या टीवी देखेंगे या न्यूज देखेंगे या एंकरों की डिबेट देखेंगे तो वो पूरी अगेंस्ट है इस्लाम के। वो कहते हैं साहब तुम हाथ काट देते हो चोरी पर, वो कहते हैं साहब तुम्हारी बच्चियां एक तरीके से जानवरों की तरह जिंदगी गुजारती हैं और एक तंग नजरिए का शिकार होकर अबाया और बुरके में अपनी जिंदगी गुजार देती हैं। वो सारी चीजें इस्लाम के खिलाफ पेश करते हैं, हमारी टोपी हो, पगड़ी हो, लिबास हो। तो एक वो जवान जो दीन से दूर है वो अपने दीन से मुतनफर हो जाता है। अब वो चाहता है कि मैं कौन से दीन को एक्सेप्ट करूं दुनिया में, उसे कोई दीन मिलता ही नहीं, क्योंकि कई और दीन ही नहीं है सही माना में। तो वो अब इर्तिदाद की और इल्हाद की तरफ चला जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर में मसलक नहीं है, मसलक खत्म हो गया अब, यानी इस माना कर मसलक खत्म हो गया कि वो कत्ल व किताल तक पहुंच जाए। जुज़वी तौर पर इख्तलाफ हो सकते हैं हर जगह, लेकिन एक ये कि आदमी इस्लाम से ही चला जाए, अल्लाह का मुनकिर हो जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत से अदम वाकिफियत की बुनियाद पर ये इनकार करने लगे, उस इर्तिदाद से इस वक्त कौम को निकालना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो याद रखिएगा आने वाली नस्ल हमें माफ नहीं करेगी। आप देखिए रशिया में जाकर, मैं तारीख पढ़ रहा था रशिया की, साहब उन्होंने मौलाना अरशद साहब गए अपना वाकया सुना रहे थे कि हम रशिया गए, नमाज का टाइम हुआ, रास्ते में थे, हमने जानमाज निकाली और नमाज पढ़ने लगे। रास्ते में तो कुछ औरतें थीं जिन्होंने हमें दूर से देखा, हम नमाज पढ़ के जब फारिग हुए तो वो हमारे करीब आईं, कहने लगी तुम ये क्या कर रहे थे, ये ऊपर नीचे, कभी नीचे जाते थे, कभी ऊपर आते थे, कभी गर्दन घुमा रहे थे, ये क्या चीज है। कहा साहब हम नमाज पढ़ रहे थे। कहा हमने भी अपने बचपन में अपने बड़ों को कुछ ऐसा ही करते हुए देखा था, हमें पता नहीं था वो क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा था तुम्हारा नाम क्या है, तो वो जैसे इब्राहिम किसी का नाम था या इस्माइल नाम था, वो बहुत उसमें खलत मलत करके जैसे इब्राहिम ये किस तरीके के नाम बोल रहे थे, लेकिन वो उन नामों से मिलता था। उन्होंने कहा हमने भी अपने बड़ों को कुछ इसी नकल व हरकत करते हुए देखा था, इसलिए दूर से जब आपको देखा तो हमारे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि हम जाएं पूछें ये लोग कौन थे। وہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہدایہ لکھی گئی ہے. کتنی عظیم اسلامی تاریخ اس علاقے سے جڑی ہوئی ہے. اگر اس علاقے کی خدمات کو آپ نکال دیجئے تو آپ تصور نہیں کر سکتے ان اسلامی لٹریچروں کا جو آج دنیا کے اندر موجود ہے. لیکن انہوں نے 3 دن دیے تھے مسلمانوں کو, یا تو عیسائی ہو جاؤ یا ملک چھوڑ دو یا قتل کر دیے جاؤ. ایک ایک دن میں کئی کئی لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور علماء کو اٹھا کر برف کی پہاڑیوں پر پھینک دیا گیا جو ٹھنڈ کی وجہ سے تڑپتے تڑپتے شہید ہو گئے. یہ تاریخ رشیا کی بتاتی ہے. یہ الحاد کا دور انڈیا میں 2 مرتبہ شروع ہوا. آپ کو حیرت ہوگی لیکن اللہ نے 2 مرتبہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ انہوں نے ان کی جڑوں کو بالکل ہلا دیا. پہلا ہوا دوسری جہاد آزادی کے بعد 1857 کے بعد. ہوا کیا کہ صاحب 1803 میں تو حضرت شاہ صاحب نے اعلان کر دیا تھا صاحب ہر مسلمان پر انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے جن کی لاش پر کھڑے ہو کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے چیف مسٹر نے اعلان کیا تھا کہ صاحب آج ہندوستان غلام بن چکا ہے اور ہندوستان میں آج سے ہماری حکومت چلے گی. دوسری جہاد آزادی کے بعد, چونکہ پہلا جہاد آزادی میں ہندوستان کے تقریباً 24,000 علماء شہید کر دیے گئے. وہ ایک برٹش رائٹر ہے, وہ عورت ہے, کرنل کی بیوی تھی, اس نے لکھا ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی ایک مرتبہ, میں نے سنا کہ کچھ کراہنے کی آواز آئی ہے پیچھے سے, تو میں باہر نکل کر گئی تو میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ کچھ کوئلے بچھے ہوئے تھے اور آگ جل رہی تھی اور کچھ مسلم داڑھی ٹوپی والے جن کی داڑھیاں تھیں ان کو برہنہ کر کے اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور ان سے صرف ایک بات کہی جا رہی تھی کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم آج سے انگریزوں کے خلاف جہاد بند کر دیں گے. صرف یہ کہا, یہ کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن وہ ایک جماعت لائی جاتی تھی اس میں ڈال دی جاتی تھی لیکن وہ اپنی زبان سے یہ کلمہ نہیں کہتی. پھر دوسری لائی جاتی تھی اس میں کہا, میں اس کراہنے کی آواز کو تقریباً 1/2 کلومیٹر دور اپنے بنگلے میں بیٹھ کر سن رہی تھی. علماء تقریباً ملک کے اندر اتنی بری طریقے سے ان کو شہید کیا گیا, ان کو خنزیر کی کھال میں لپیٹ کر قتل کیا گیا, ان کو توپ کے گولے پر ان کے جسم کو رکھ کے اڑا دیا گیا, ان کو ہاتھی کے ایک پیر سے ان کا آدھا جسم باندھ کر دوسرے سے آدھا جسم باندھ کر ہاتھیوں کو ادھر چلا دیا گیا, بیچ سے جسم الگ ہو گیا. یعنی اگر آپ وہ قتل کی اور ظلم کی داستان سنیں گے تو انسانوں کا رواں کانپ جائے گا. اس وقت جب سب قتل کر دیے گئے تو 1857 کے بعد انگریزوں نے یہ کام شروع کیا کہ صاحب ایک اسکول بنائے, مشنری بنائے انڈیا میں, اور انہوں نے کہا کہ صاحب بچوں کو جو جن کے باپ شہید کر دیے گئے, ماں خالی بچے کا ہاتھ لیے گھوم رہی تھی, نہ تو کھانا تھا نہ پینا تھا, گھر میں شوہر نہیں تھا, مار دیا گیا تھا. تو انگریزوں نے اسکول بنائے کہ صاحب تم اسکول میں آؤ, ہم تمہیں پڑھائی دیں گے, مفت کھانا مفت, وظیفہ بھی دیں گے, پہننے کو کپڑا بھی دیں گے, رہنے کو گھر بھی دیں گے, اور پڑھانے کے بعد تمہیں نوکری بھی دیں گے. اب یہ کن کے بچے تھے جن کا باپ انگریز کے لیے شہید ہو گیا تھا, قتل ہو گیا تھا, ان کے بچے تھے یہ. اب آپ غور کریے, اس وقت کے علماء نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں کہ صاحب یہ بچے جن کے باپ انگریز کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, ان کے بچے ان کی یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, ان کے اسکولوں میں جا رہے ہیں, تو ان کو ملحد بنا دیں گے, مرتد بنا دیں گے. اس وقت کھڑے ہوئے وہ بوریا نشین علماء جن کے پاس پیسہ نہیں تھا, کھانے کو روٹی نہیں تھی اور لیٹنے کے لیے بستر نہیں تھا, ٹاٹ پر سوتے تھے, اور کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ صاحب ہم بھی مفت تعلیم دیں گے, مفت کھانا دیں گے, مفت پہننا دیں گے, اور ان بچوں کی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی حفاظت کی ضمانت لیں گے. اس وقت دار العلوم دیوبند قائم کیا گیا. آپ کو معلوم ہوا اس الحاد اور ارتداد کے دور سے امت کو بچانے کے لیے دار العلوم دیوبند قائم کیا گیا, اور قربان جائی حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ پر جب حیدرآباد کے ایک نواب نے کہا کہ میں پیسہ دوں گا تو حضرت نے کہا مجھے کسی نواب کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کے دروازوں کی کنڈیاں کھٹکھٹاؤں گا اور ایک ایک روپے بھیک مانگ کر میں دارالعلوم کو چلاؤں گا، لیکن میں کسی امیر اور مالدار کے پیسوں سے اس ادارے کو نہیں چلاؤں گا. اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا اور ایسا مقابلہ الحاد اور ارتداد کی فضا سے کیا گیا کہ اللہ نے ایسا نظام ہندوستان میں قائم کیا کہ ساری دنیا میں ہندوستان کے ذریعے سے اللہ نے علم و حکمت کا ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی. دوسرا واقعہ پیدا ہوا، اس جماعت سے تو آپ بہت خوبی واقف ہوں گے، دوسرا بھی واقعہ الحاد اور ارتداد کا تھا، جب حضرت مولانا الیاس علیہ الرحمہ نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی. اس وقت بھی یہی صورتحال تھی میوات کی طرف، بطور خاص خصوصاً میوات اور عموماً پورے ملک کے اندر اس وقت وہی ایک صورت تھی. بنیادی وجہ چونکہ وہ لوگ تبلیغی جماعت کی بنیاد جو رکھی گئی وہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں رکھی گئی، ان کا مقصد یہ نہیں ہے، اگر وہ حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی برا بھی نہیں ہے، لیکن اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ مسلمان جو دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا چکے ہیں، ان کو کسی طریقے سے واپس لانا ہے. جو ملحد ہونے کی کگار پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو کمیونسٹ ہو گئے ہیں، کمیونزم سے متاثر ہو گئے ہیں جدید تعلیم کی وجہ سے، ان کو واپس لانا ہے. اسی لیے تبلیغی جماعت کو قائم کیا گیا اور پھر انہوں نے محنت کی اور سارے عالم میں محنت کی، اور اس کا نتیجہ اگر آپ دیکھیں تو کروڑوں انسان، ایک دو نہیں لاکھ نہیں کروڑوں انسان ایسے تھے جن کو اللہ نے جہنم، جو کنگار پر پہنچ چکے تھے جہنم کے کنارے، جن کو تبلیغی جماعت کے ذریعے سے واپس جنت کی طرف لائے. اور میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک فرانس کا ایک آدمی تھا جس کو اس بات پر اس کی یونیورسٹی نے کہا کہ صاحب آپ یہ تحقیق کرو کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلک کا رواج کون سا مسلک ہے دنیا میں. اس پر وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا. اس نے کہا میں ساری دنیا میں گیا، مجھے ہر جگہ دیوبندیت ملی. اب سوال یہ تھا کہ دیوبندیت اتنی عام کیوں ہے دنیا کے اندر. اب جو وہ آرٹیکل لکھتا ہے، جب وہ میں نے پڑھا تو مجھے بھی بہت حیرت ہوئی. اس نے کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ہر مسجد میں فضائل اعمال پڑھی جاتی. میں ان ملکوں میں بھی گیا جہاں پر صرف چار مسجدیں تھیں یا تین مسجدیں تھیں. وہ فرانسیسی وہ لکھتا ہے کہ میں ان ملکوں میں بھی گیا لیکن میں نے دیکھا کہ ہر جگہ فضائل اعمال تھی. اور فضائل اعمال جس آدمی نے لکھی ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت میں ایک بہت ہی اہم آدمی تھا، اور اس جس جماعت کے تحت یہ فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے وہ بھی حضرت شیخ الہند، اس جماعت کو بنانے والا حضرت شیخ الہند کا ایک شاگرد تھا. اس لیے جو ترویج ہو رہی ہے، جو تشریح ہو رہی ہے ایز اے مسلک، وہ مسلک دیوبندیت کی ہو رہی ہے. تو دیکھو یہ دو عظیم تحریکات کا آغاز ہوا اسی چیز سے، امت کو اور آنے والی نسل کو ارتداد سے بچانے کے لیے. لیکن آج پھر یہ چیز ہو گئی، چونکہ وہ تحریکات کسی نہ کسی درجے میں کمزور ہوئی، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو چاہے وہ اندرونی ہو یا باہری ہو. لیکن آج ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے امت کو اس بیماری سے بچایا جائے. اچھا اس میں کرنا کیا ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ حضرت اس کی طرف انشاءاللہ وضاحت کریں گے، میں مختصر کرتا ہوا ختم کرتا ہوں. صاحب آج یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اسلامی تہذیب وہ انسانیت کے خلاف ہے، ہیومینٹی کے خلاف ہے. مولانا ارشد صاحب ایک تقریر میں فرمانے لگے، کہنے لگے مجھے ایک مرتبہ بلایا برٹش والوں نے، کہا صاحب آپ کو ہم چیف گیسٹ بناتے ہیں، آپ ہمارے ہاں آئیے اور ہمارے ہاں اسلامیات کے شعبے ہیں آپ اس پر بات کریے. کہنے لگے میرے پاس دعوت نامہ آیا، میں گیا ان کے ہاں، برٹش یونیورسٹی کی طرف سے مجھے بلایا گیا تھا. اب صاحب میں نے وہاں دیکھا، تقریر بھی کی، ایک ایک چیز قریب سے دیکھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. یہ تو اسلام کے مخالف ہیں لیکن یہ اسلام کیوں پڑھاتے ہیں؟ بھائی کیمبرج میں بھی اسلام اسلامی شعبے ہیں ان کے ہاں, مختلف چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. جب یہ اسلام کے مخالف ہیں تو اسلام کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ یہودیوں کی اگر پالیسی کو دیکھیں گے, وہ کہتے ہیں اگر تم کو دو مسجد بنانی ہے تو ہم کہتے ہیں تین کا ہم سے پیسہ لے لو, تم پانچ مسجدیں بنا لو, ہم تمہیں تین مسجدوں کے پیسے دے دیں گے, اس میں ہمیں پرابلم نہیں ہے. وہ اسلامی تہذیب اور اسلام کو طریقے حیات جو لوگ مانتے ہیں وہ ان کے خلاف ہے. اگر آپ ایک چیز اور دیکھیں, آپ کبھی اس بات پر آپ نے غور کیا کہ انہوں نے افغانستان کو کیوں ختم کیا؟ آپ اس پر کبھی غور کریے گا. کوئی بھی ملک اگر اسلامی نظام کے تحت ایک طریقہ حیات دنیا کے سامنے پیش کرے تو اس کو ایک منٹ کے اندر اس کو ختم کر دیں گے. ان کو کسی اور چیز سے مطلب نہیں ہے. بھائی 40% وہاں پر غربت ختم ہو گئی تھی, انہوں نے سود ختم کر دیا تھا, زکات کو نافذ کر دیا تھا, انسانیت کا نظام. آج انہوں نے سود کے نام پر اور زنا کے نام پر قانون بنا دیا کہ صاحب ایک بچی اگر بالغ ہو جائے تو باپ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے. کس طرح سے جس ملک کی آبادی 50% زنا کے ذریعے وجود میں آئی ہو, آپ اس معاشرے سے انسانیت کے لیے کوئی خیر کی امید کر سکتے ہیں؟ تو وہ اسلامی طریقے سے اور اسلامی طریقے حیات سے ان کو صحیح معنی میں اختلاف ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اسلامی نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, جس کو ہندوستانی زبان میں سنسکرتی کہتے ہیں. اسلامی سنسکرتی کو آپ اگر دنیا کے سامنے پیش کریں گے, وہ ایک منٹ آپ کے سامنے نہیں رک سکتے ہیں. وہ ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں, وہ سود کے نظام پر کس طرح سے انسانوں کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں, یہ بنیادی وجہ ہے. وہ نظام اسلام کا ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. وہی ایک چیز ہے جو ہمارے ان جوان بچوں کو اور ساتھیوں کو میرے الحاد کے اور جہنم کے راستے سے واپس لا سکتی ہے. آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہوئی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک خط آیا جس پر عیسوی تاریخ تھی. انہوں نے کہا نہیں صاحب, ہمیں اپنی تاریخ کو شروع کرنا چاہیے. ایک مجلس بلائی گئی صحابہ کی کہ بھائی کون سی تاریخ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا صاحب جو آپ کی رحلت کی تاریخ ہے اسی کو اسلامی تاریخ بنا دیا جائے. الگ الگ رائے پیش آئے سامنے آئیں, لیکن آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ رائے پیش کی کہ اس تاریخ کو اسلامی تاریخ بنا دیا جائے جس تاریخ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا. اور اس نقطے میں بھی قیامت تک آنے والے ہر دور کے 700 کروڑ انسانوں کے لیے ایک عظیم نصیحت صحابہ نے رکھ دی, اور یہ فرمایا کہ جب جب نیا سال آئے گا اور مسلمان ہجرت کے اس واقعے کو یاد کریں گے تو ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا, اور ہجرت کے واقعے سے یہ پیغام وہ حاصل کر سکیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ اللہ اور اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قربان ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑا, چلے گئے, آپ دیدہ ہو گئے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ بھائی کہو جا کر, پریشان نہ ہو, لرادک الی معاد, معاد سے مراد مکہ ہے, ہم واپس آپ کو لوٹائیں گے. اور قرآن کی تعبیر بھی اس میں تعبیر پر نہیں جاؤں گا, نزل علیک القرآن, ان الذی فرض علیک القرآن. یہ فرض علیک القرآن لانے کا مطلب کیا ہے اس آیت کے اندر؟ کیا عظیم تعلیم اللہ نے امت کو دی ہے. اور فرمایا پریشان مت ہوئیے, ہم آپ کو آن بان شان کے ساتھ واپس لائیں گے. صحابہ کو چھوڑ دیا گیا صاحب, ان کو تو فقراء تک کہہ دیا گیا, چونکہ کوئی چیز ان کی رہی نہیں تھی مکے کے اندر. 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا, پانی کے ایک قطرے کے لیے صحابہ تڑپتے رہے, اور کس طرح کا ظلم کیا گیا، گردن میں پٹے ڈال کر کھینچے گئے اور غلاظت کو سروں کے اوپر ڈالا گیا اور برملا گندی گالیاں دی گئیں اور شرم و حیا کی تمام حدود کو پار کر کے انسانیت کا جنازہ نکالا گیا. لیکن اس کے بعد بھی جب نبی کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ آئے تو موسٹ وانٹیڈ، جن کے بارے میں اگر یہ کہا جا سکتا کہ زمین کے سب سے بڑے پاپی تھے تو مبالغہ نہ ہوتا، لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم جاؤ، تمہیں سزا دینا تو دور کی بات، میں تمہارے جرم کو بھی تمہارے سامنے بیان نہیں کروں گا. تب قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. تو خیر، اس جذبے کے ساتھ اگر کام ہوگا الحاد اور ارتداد کے خلاف تو انشاءاللہ انقلاب بہت جلدی آ جائے گا. اور آخری واقعہ سناتا ہوں، یاد آیا مجھے یہی حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا. دیکھیے، علماء کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ابھی میں پرسوں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کا ایک تحریر پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا صاحب، اگر علماء کو کوئی گالیاں دے تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے. یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے پچھلے سال کا. ایک جگہ میرا جانا ہوا، میں نے وہاں دیکھا دو نوجوانوں کو، بہت اچھے لگ رہے تھے شکل صورت سے، لباس سے، لیکن وہ عقلی طور پر معذور تھے، پاگل تھے. پھر ایک ایئرپورٹ پہ میں تھا، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ہمارے ہی خاندار کے تھے، ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کچھ عجیب باتیں بتائی. یہ منصور پور کا ایریا ہے، دیوبند کے قریب میں ہے، بہت خاندانی لوگ ہیں یہاں پر. قاری عثمان صاحب بھی اسی ایریے سے آتے ہیں، مفتی سلمان صاحب بھی معروف علماء ہیں یہ لوگ ہندوستان کے، اور یہ اصلی سادات ہیں، ماں باپ دونوں کی طرف سے سید ہیں یہ لوگ. اسی کے قریب میں ایک علاقہ ہے رتھیڑی گاؤں ہے ایک. جب برٹش رول تھا انڈیا میں تو ایک انگریزوں کے کلیکٹر تھے جو کہ رتھیڑی میں رہا کرتے تھے. اس زمانے میں علماء کو اور مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا دیوبند کے قریب میں. حضرت شیخ الہند اور حضرت مجنی علیہ الرحمہ بنفس نفیس دونوں پہنچے کہ صاحب یہ کلیکٹر مسلمان ہے، اس سے جا کے بات کرتے ہیں، بھائی ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، کچھ مدد کرو اس میں ہماری. یہ دونوں وہاں پہنچے تو اس کلیکٹر کو اتنا غصہ آیا ان دیکھ کر کہ تم مولوی اور ملا، آج کل لوگ یہ جملے بہت بولتے ہیں کہ تم مولوی اور ملا قسم کے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اور ان دونوں شیوخ کو اتنے دھکا دے کر باہر نکال دی. انہوں نے گردن نیچے کی اور چپ چاپ واپس چلے آئے، کچھ نہیں کہا. لیکن اللہ کا کرنا دیکھو، میں اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھ کے آیا. پانچویں نسل تھی اس کی، اس آدمی کے خون سے جو بھی اولاد دنیا میں آئی، اللہ نے 22 سال کے بعد ان کو پاگل بنا دیا. چاہے وہ اس کے باپ کی طرف سے ہو، چاہے وہ اس کے بیٹے کی طرف سے ہو، یا اس کی بیٹی کی طرف سے ہو. پانچویں نسل کو تو میں دیکھ کے آیا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے. 22 سال میں تو آدمی پڑھ چکا ہوتا ہے بہت کچھ. جامعہ ملیہ کے پڑھے ہوئے قابل ترین لڑکے، اور جہاں 23-24 کو پہنچتے ہیں شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. اور ایسے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر. تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ حضرت شیخ الہند چونکہ کچھ بولے نہیں، تو یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک اس کی نسل سے جتنی بھی اولاد پیدا ہوں گی 22 سال کے بعد ساری پاگل اور دیوانی ہو جائیں گی. اس لیے علماء کی توہین سے بچنا چاہیے، اور اس ارتداد اور الحاد سے قوم کو نکالنے کے لیے کچھ لائحہ عمل اور فکر کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد، محترم ومعزز محبوب حضرت مفتی صاحب، beloved friends, elders, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ on this massive favor of ایمان and being the ummah of Allah's Habib, our beloved Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, whom Allah azza wa jal had sent as the perfect human being in all regards, physical attributes. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam was at perfection in having the purest of lineage, the most handsome and most beautiful in Allah ta'ala's creation, as well as being blessed with the most lofty character that Allah Ta'ala Himself testifies to, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. You are indeed of noble and very, very lofty character. And amongst the outstanding attributes of our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam that we look at today, the quality and that our mashayikh and akabirin have so strongly emphasized in the lines of tasawwuf, that is the quality of tawadu, humility for the pleasure of Allah Ta'ala, to consider oneself as lower than others, to magnify the good qualities of others and to minimize our qualities, obviously maintaining one's self-esteem, but to genuinely from the heart consider oneself as lower than others and every other person is better than me. Sheikh Saadi rahmatullahi alayhi used to say a very, very beautiful thing in his deep words of wisdom. He said, amongst the qualities most beloved to Allah Ta'ala are manifested in two ways. He says, amongst people, those who are most beloved to Allah Ta'ala are two categories of people. That rich person, despite having an abundance of wealth and riches, carries oneself with the humility of a poor person. On the other hand, that poor person, despite being in the depths of poverty, carries oneself with the magnanimity and self-honor and dignity of a wealthy person, does not divulge his poverty, shows independence from the creation of Allah Ta'ala. These are two absolutely beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. This is a quality that Allah Ta'ala commands within the Quran Kareem time and again. Lower your wing. In other words, be absolutely humble towards your fellow believers. And humility was one of the outstanding attributes of our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. In the very early days, Nabi sallallahu alayhi wa sallam was given the choice that you are definitely the final and greatest Nabi of Allah Ta'ala, but you have a choice of your nubuwah in one of two ways, Nabiyan Malikan or Nabiyan Abdan. You can either be a Nabi and with that a king at the same time, or you can be a Nabi and with that a humble servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam chose the latter option, Nabiyan Abdan. Israfil alayhi salatu wasalam gave Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam the glad tidings immediately and said that bima tawada'ta, on account of choosing tawadu of humility for the pleasure of Allah Ta'ala, already Allah Ta'ala guarantees and promises you three things. Innaka sayyidu wuldi adama yawm al-qiyamah. You will be the leader of all humanity on the plains of qiyamah. You're being the most supreme of all human beings, the most beloved to Allah Ta'ala, the most lofty in His entire creation. This will be manifested in front of one and all on the plains of Qiyamah. وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضِ. You will be the very first person to be resurrected and brought back to life. وَأَوَّلُ شَافِعٍ. And the first interceder in the court of Allah Ta'ala. You know, Nabi sallallahu alayhi wa sallam will have various intercessions, الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى, intercession on behalf of the entire humanity for at least the hisab to commence, to get out of that anxiety of waiting. And then time and again interceding on behalf of the ummatis of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who may be lingering in the fire of Jahannam. So, true to the words of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the one who humbles oneself for Allah ta'ala's pleasure, Allah ta'ala elevates the status of such a person. Hazrat Mufti Mahmud al-Hasan Gangohi rahimahullah ta'ala used to give a beautiful example of tawadu and humility. He says, take a tree that has no fruits on it, then we see the branches shooting up towards the sky, but that tree that has an abundance of fruit, you will see it bending over, coming to the ground, and it is of benefit to humanity. So the more a person is humble, the more a person benefits others. And We find in the qualities of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Anas bin Malik radiallahu ta'ala and others narrate various incidents. He describes Nabi sallallahu alayhi wa sallam's humility to such a level that even a small little child could come and take the hand of Nabi sallallahu alayhi wa sallam and lead Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to wherever, whichever gully in Medina Munawwara. Nabi sallallahu alayhi wa sallam would not hesitate. The humility of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was such that Nabi sallallahu alayhi wa sallam would appease the happiness of the heart of the child and fulfill that request. Once a woman came to Nabi sallallahu alayhi wa sallam who was slow thinking, was weak of mind, was, as to say, on the brink, not insane, but on a very, very weak thinking level. So she came and put forward some requests, and you know, this would irk a person normally. Nabi sallallahu alayhi wa sallam firstly addressed her in a respectable tone, Ya Umma Fulan, and then said that whatever your need and necessity is in whichever part of Medina Munawwara it is, then I am here ready to fulfill it. Nabi sallallahu alayhi wa sallam's humility, there was an elderly lady of African origins, Hazrat Ummu Mahjan radiallahu ta'ala anha. She used to, in the latter hours, sweep the masjid and around the masjid. It happened that she passed away very late at night after Nabi sallallahu alayhi wa sallam had gone to rest. Sahaba radiallahu anhu ajma'in thought that there is no need to disturb the rest of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. They themselves fulfilled the rites of the janazah, janazah salah, dafan, etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was unaware of her passing away. After a few days, Rasul sallallahu alayhi wa sallam remarks that, where is she? I do not see her. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was then informed that she had passed away. Such is the humility. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that, why did you not inform me? I would have participated in her janazah salah. Rasulullah sallam went to her qabr, performed the janazah salah, a speciality of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, or made dua in favor of her. And so the qualities of Nabi sallallahu alayhi wa sallam described by Sayyidina Anas bin Malik radiallahu anhu, khadimun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, himself testifies. He says, khadamtu Nabi sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin, fama qala li uffin qattu. That I was in the khidmah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the honor of being in the khidmah from the age of 10 up to 20. So we know the end of childhood years, early youthful years, naturally a person would have made certain errors that could irk a person. But he says that in 10 years, Nabi sallallahu alayhi wa sallam not once even said to me a two-lettered word of disgust, of anger. Not once did Nabi sallallahu alayhi wa sallam even say uff to me in 10 years. Can we fathom the level of humility of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? So he says, what were the qualities of Nabi sallallahu alayhi wa sallam? كان يجالس الفقراء. Nabi sallallahu alayhi wa sallam would very happily sit in the company of the poor, of those who are considered the downtrodden in society. وكان يعود المساكين. Nabi sallallahu alayhi wa sallam would not consider it beyond his dignity to go far off and visit a sick person who was from the poorer classes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the humility was such that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would pride himself in sitting in the company of the poor. وكان يركب الحمار وكان يردف خلفه. Nabi sallallahu alayhi wa sallam's conveyance, even on Hajjatul Wada, a very, very simple conveyance, not measuring more than 4 dirhams in value, Nabi sallallahu alayhi wa sallam would happily ride on a donkey that was not considered the highest of conveyances at the time. Nabi sallallahu alayhi wa sallam did not consider it beyond his dignity when traveling on an animal to put another person to sit behind Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On the occasion of Fath Makkah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a person comes to him and he is shaking and shivering because of the awe of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Hawwin alayka nafsak, that take it easy on yourself, lest you be malik. I am not some king of the world that you have to be so afraid of me. I am the son of that woman of the Quraysh who used to eat the simple diet of the Quraysh, which was qadid, salt meat dried out in the sun. That was the general staple food of those who could not afford the higher and more lavish foods. That was my mother and I am her son. I am a simple person of the society of Makkah Mukarrama. Whereas Nabi sallallahu alayhi wa sallam is, we know, Sayyidu Wuldi Adam Yawm al-Qiyamah, the leader of humanity on the day of Qiyamah. In our Kabirin, we see amazing, brilliant examples, all of them outstanding feature and quality. We see Hazrat Mufti Sahib as well, extreme humility. And this is genuine. Many a times when being alone with Hazrat, Hazrat would remark that how it hurts him when people utter his praises in public, in jalsas, etc. This is genuine humility. Shaykhul Islam Hazrat Mawasin Ahmad Madani rahimahullah ta'ala, once traveling on a train, and there was a non-Muslim, a Hindu, seated next to him. The Hindu then needed to go to the bathroom. When he went there, it probably was very dirty, so he went and immediately returned without answering the call of nature. Hazrat noticed this, got up himself, went, cleaned it up thoroughly, came and sat down and said to the man, now you can go and relieve yourself. The man went and found that it was spotlessly clean. He was so taken aback with this lofty character and humility once again. And especially akhlaq, humility within the home with our family is the one that really tells and counts. Our respected mother, chaste Sayyida Aisha radiallahu ta'ala, what does she say? Kana basharan min al-bashar. In the home, Nabi sallallahu alayhi wa sallam was an ordinary human being. Wa kana fi mihnati ahli. Nabi sallallahu alayhi wa sallam would be in the khidmah, in the service of his household members, of his family members. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakhdumu nafsahu, would see to his own needs and necessities, would mend his clothing himself, would repair his shoes with his own mubarak hands. Nabi sallallahu alayhi wa sallam would feed the animal outside of the home with his own mubarak hands, would milk the goat with his own mubarak hands, would assist the khadim, the servant of the house, in the most basic chores, such as crushing the corn, etc. So this was Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam many a times would sit and eat his meal with the servant. So such humility, such tawadu, that genuinely it helps a person in every situation, in our work environment, in our families, in social circles. The one who carries oneself with humility, Allah Azza wa Jal promises that Allah Ta'ala will elevate the status of that person. May Allah Azza wa Jal grant us this quality. Oh, easy to say, but extremely difficult. But, and when we do it for Allah Ta'ala's pleasure. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. I'm very fortunate to have a Jamaat from Bangalore, Mastura Jamaat. Spent many years in the path of Allah Subhanahu wa Ta'ala. We request the Amir Sahib of the Jamaat to give some advices, inshallah Ta'ala.
صلی اللہ رسول کریم اما بعد بھائی بزرگوں دوستوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے بات کرے جیسا مولا نے بات کرنے کے لیے کہا میں نے کرتا ہوں میرے بھائی بزرگوں دوستوں اللہ جل جلال و من والو کا بے انتہا فضل ہوا کرم ہوا اللہ تعالی نے ہمیں یہاں اپنے توفیق سے جمع فرمایا میرے بھائی بزرگوں دوستوں اللہ کو دین بڑا محبوب ہے جس کے زندگی میں بھی دین ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور جس کے زندگی میں دین نہیں ہوا وہ دنیا میں بھی کامیاب ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا دین کیا ہے دین کے پانچ شعبے ہیں ایمانیات عبادات معاشرت معاملات اور اخلاق ان سارے شعبوں میں اللہ کا حکم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقے کا ہونے کا نام دین ہے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں مجھے لمبی بات کرنے کا نہیں ہے ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کرنے کے لیے بیٹھے تھے ایک بچے نے دور سے چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے ان کے قریب آ گیا اور مولانا نے وہیں سے بات شروع کری جو چھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اس کو قریب کر دیتے ہیں میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں جیسے مولانا نے فرمایا چھوٹے بن کر چلنا مولانا ابراہیم دولہ فرماتے ہیں یہ دو صفتیں ہیں نبی کے ایک ابدیت ہے ایک شبقت ہے ابدیت جو چھوٹے بن کر چلنا جیسے مولانا نے فرمایا ایک ساتھی آئے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ملنے کے لیے وہ پریشان ہو گئے تھے یعنی کہ ڈر رہے تھے اللہ کے نبی کو جو پہلی مرتبہ دیکھے وہ ڈر رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا میں تو ایک معمولی قریش کی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکا گوشت کھاتی ہے اس زمانے میں گوشت کو کیا ہے ٹکڑے کر کے پہاڑ میں سوکا دیتے تھے پھر کھاتے تھے اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں اور دوسری چیز ہے شفقت کہ ہم آگے بڑھنا ہے قربانی میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں ایک واقعہ مجھے یاد آیا جو غار میں وہ تین آدمی چھپ گئے تھے ماشاءاللہ ہم تو عبادت بھی کرتے ہیں ایمان میں بھی بڑھاتے ہیں لیکن آج کل کیا ہے معاشرت معاملات اور اخلاق ہمارے اندر کم ہے وہ واقعہ ہے جو غار میں تین جنے چھپ گئے ایک نے دعا کی تین کو آنے کے لیے جگہ نہیں تھی وہ ایک نے دعا کی اے اللہ میں میری ماں کو دودھ پلانے کے پہلے میرے بیوی اور بچوں کو نہیں پلاتا تھا ایک دفعہ میں آیا میری ماں نے سو گیا یا اللہ میں دودھ لے کر کھڑا ہوا تھا وہ یہ بھی مناسب نہیں سمجھا تیری ماں کو میں اشار کروں میری ماں کو جگا دوں. اس لیے کیا ہے, میں دودھ لے کے کھڑا ہوا تھا, میری ماں سو گئی اور میری بیوی اور بچے بھوکے سو گئے. اے اللہ یہ عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کہا, اے اللہ اگرچہ تو اس عمل سے راضی ہے کہ چٹان کو ہٹا دے تھوڑا ہم بار. اتنا ہٹا کہ ایک بھی باہر نہیں آ سکا. دوسرے نے فرمایا, اے اللہ میری رشتہ دار چچے دار لڑکی تھی, اے اللہ میں اس کے ساتھ برا خیال کرنے لگا, اے اللہ میں اس لیے رک گیا تھا کہ تو مجھے یاد آ گئے, اے اللہ اس عمل پر تو راضی تھا, اے اللہ چٹان کو تھوڑا ہٹا دے. اور تیسرے نے کہا, اے اللہ جو میرے پاس دھندا کرتا تھا جب وہ چلے گیا واپس لوٹا, میں اس کا جو رقم تھا وہ انویسٹ کر کے وہ بڑھ گیا, دوبارہ جب وہ آیا میں سارا مال اس کو کیا ہے دے دیا. اس نے کہا, بھائی میں اس سے مذاق مت کرنا, جو میرا نفع ہے مجھ کو دے دینا. میں نے کہا, ایسا نہیں ہے, یہ سارا تیرا ہے, لے کر جانا. اے اللہ میں اس لیے کہا, اے اللہ تو راضی ہو جا, اس لیے میں نے کہا اگرچہ اے اللہ میں تو راضی ہے تھوڑا چٹان کو ہٹا دے. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, ہم نے علماء حضرات سے سنا ہے تو چٹان اتنا ہٹا ایک ایک کر کے باہر آ گئے, یعنی کہ معلوم ہوا معاملات معاشرت اور اخلاق سب سے بڑی چیز ہے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں. اب الحمدللہ ہمارے اندر ہر ایک چیز ہے, لیکن ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کیونکہ ہماری اصلاح ہو جائے, ہماری اصلاح ہو جائے. اکثر ابراہیم دعا فرماتے ہیں, اپنی اصلاح کی علامت بھی فرمایا. اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی کے پاس پوچھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان والے کیسا پہچان لیا جائے؟ فرمایا, جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے تو جان لے مومن ہے. اور انہوں نے ہمارے ابراہیم دعا نے فرمایا, ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو رہی ہو, سمجھو ہماری اصلاح ہو رہی ہے. یعنی کہ میں نے جو نماز پڑھی فجر میں اور جو ظہر میں پڑھی, دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے, ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی رہے. اور دوسرا فرمایا, دنیا سے بے رحمتی ہو اور آخرت کے طرف ہمارا جی لگتا ہو. اور تیسری بات فرمایا, ہمیں سنتوں میں مزہ آنے لگے, سنتوں میں ہماری دل لگنے لگے. جیسا انسان کو ایک طلب ہوتی ہے, جیسا چاکا طلب ہوتا ہے انسان کو, اس طرح سے سنتوں کے ہمارے تڑپ اور طلب آ جائے. میں اکثر میں کارگزاری سنا کر ختم کرتا ہوں. ہماری جماعت 30 پر ایک تاریخ کو یہاں جانسبرگ گئی, پھر وہاں سے وہ کوئنسلینڈ بھی گئے. کوئنسلینڈ سے کو ایسٹ لندن آئے, ایسٹ لندن سے پھر یہاں ہی کام کرے ہم نے. ماشاءاللہ یہاں میں نے دیکھا, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں, ہمیں جو سسٹمیٹک کام کرتے ہیں یہاں پر, جو بھی دعوت کا کام کرتے ہیں. وی یوز ٹو ڈے دیر آلسو, وی یوز ٹو رائٹ, بٹ ایوری تھنگ دے یوز ٹو رائٹ لاسٹ ٹائم ویئر وی ہیو میٹ دا گیسٹ اینڈ دس ٹائم ہوم وی ہیو ٹو میٹ, ایوری تھنگ دے آر ڈوئنگ ان اے سسٹمیٹک وے. سو وی لرنڈ ہاؤ ٹو ڈو دا ورک ان اے سسٹمیٹک وے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ واٹ آئی ہیو سین ہیئر, بہت محبت سے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں ہر ایک جنے. جہاں بھی دیکھو, جو جمعہ کے دن دیکھو, یا جماعت میں ساتھ ہمارے ساتھ وقت دیا ماشاءاللہ, اور ہم کو لے کر جا کے اکرام بھی اتنا ہی کرایا, اور ملاقاتیں بھی کراتے ہیں, ایک عمومی بھی کراتے ہیں, ایک ماشاءاللہ خصوصی ملاقات بھی کراتے ہیں. ابھی ہم جو مسجد میں تھے, اور سب عالموں جو بھی جتنے بھی مولانا جہاں بھی ہم گئے, مولانا کے گھر میں ٹک کر آئے ہم ماشاءاللہ. وہ بھی ہمارا دین کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں بالکل کمزور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, آپ لوگوں کی ہمیں دعا کرے انشاءاللہ کہ موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بن کر, چھوٹا بن کر, مشورے کے تابع ہو کے چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بنگلور کو تو ماشاءاللہ میرے سے زیادہ ادھر جانتے ہیں, تقریباً ادھر 1000 چلر مسجد ہے ماشاءاللہ, کام ماشاءاللہ اچھی طرح سے ہو رہا ہے. وہاں چار مرکز ہے, شب گزاری ہوتی ہے. جو سلطان شاہ میں ٹیوزڈے یو گٹ مشورہ, مور دین 1200 to 1500 پیپل یوز ٹو گیدر. ماشاءاللہ فاروق بھائی, ایوری بڈی نوز ہیئر, ہی از اوور انشاءاللہ ایٹ پرزینٹ وتھ شورا, ان اوور شورا. مولانا فاروق بھائی, مولانا اکبر شریف صاحب, مفتی اسلم صاحب, لائک دیٹ 4-5-6 پرسن ان دا مشورہ. الحمد للہ ماشاءاللہ وہ ادھر تجویز کر کے بھیجے. ایکچولی فرسٹ ہمارا ویسٹ انڈیز جانے کا تھا, پھر ادھر تھوڑے ساتھی کی کم جانے کے لیے کچھ دیری ہوتا ویزا میں. نور پرسن جوائنڈ اس وتھ ون فرام آئی ٹی آئی, اینڈ اس کے لیے ان کے جانے کے لیے ڈیٹ مشکل ہوتا تو ادھر آئے. الحمدللہ آپ لوگ ہمارے سے دعا کریں, بیکاز آئی ڈونٹ نو ایون اے بی سی ڈی آف تبلیغ, بیکاز یہ نبیوں والا کام ہے. سنس آئی ایم بیبی سیٹنگ ان تبلیغ, سو یو پلیز ڈو پریئر for me inshallah dua so that Allah make me to
just through they say that Bangalore is the hub of all the IT.
yeah Bangalore mein alhamdulillah acha kaam hota hai IT logon ke, because abhi istima bhi hamara har ek jagah 4 istima hone laga, hamara istima bhi ho gaya alhamdulillah. jo IT mein hai, doctors hai, ab sabko mehsoos ho gaya ke daawat ka kaam zaruri hai. पिछला ऐसा नहीं था, वो फुला हर तबके में मतलब दावत डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, और उनको अलग अलग जोड़ रखा जाता। वी यूज टू सी मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल यूज टू गैदर देयर, द आईटी पीपल, बिकॉज सो मेनी अपार्टमेंट्स आर देयर एंड पीपल यूज टू डू इन अ गेस्ट इन सच ए वे दे यूज टू गो एंड स्टैंड बिकॉज टू एंटर द अपार्टमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, मोर देन 1000 हाउसेस, 2000 हाउसेस, एंड दे आर नॉट अलोइंग एनीबडी। वेन द न्यू जमात इज गोइंग दे यूज टू पार्क आउटसाइड इंडियन, समटाइम दे यूज टू गो टू मटन स्टॉल होटल एंड दे यूज टू स्टैंड देयर, इफ एनीबडी कम्स विद द बियर दे यूज टू डू सलाम एंड दे यूज टू डू अवर जमात हैज कम, इन दट वे दे हैव एंटर्ड द थिंग। एंड लेट अप टू नाइट दोस हू आर गोइंग इन कार्स to take the ITI people, they used to do a guest up to 2 o'clock night in this Jamaat. They used to take the peoples of the drivers and everything. That latest current news, because we had Istima in our place now, still another 2 Istimas is pending. There, you know, they used to do guest up to 2 o'clock. Because these drivers, you know, they used to take night cars for the ITI people and the call centers. So whenever they come, they used to do the dawat like that.
हमारे लिए दुआ करें
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد إنما يخشى الله من عباده العلماء محترم علماء کرام اور دوستوں ساتھیوں آج کی مجلس میں ہمارے محترم مولانا کعب صاحب نے نوجوانوں پر محنت کے سلسلے میں اور نوجوانوں کو دین پر لانے کی محنت کے سلسلے میں اپنی نصیحتیں ارشاد فرمائیں اور یہ بھی فرمایا کہ یہ کام علماء کرام کی نگرانی میں ہونی چاہیے اور علماء کا اس میں بہت بڑا کردار ہے جن لوگوں نے علماء کی توہین بے عزتی کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت سے پہلے دنیا میں ان کو ذلیل کیا اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں شک نہیں کہ پرانے زمانے سے شیطان اور نفس لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام شریعت سے ہٹانے کا کام کر رہے ہیں ہندوستان متحد ہندوستان جس میں افغانستان بھی شامل تھا پاکستان برما تک اس خطے کو اللہ تعالی نے بہت پرانے زمانے سے یہ عزت بخشی ہے کہ اس میں دین کے بڑے بڑے اکابر پیدا ہوئے ہیں مشائخ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کی خدمت کی اور ایسے انداز سے خدمت کی کہ پوری دنیا میں ان کی اقتدا کی پوری دنیا میں ان کو آئل ڈی ایل شمار کیا اور ان کی پیچھے پیچھے دنیا چلی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. دار العلوم دیوبند جب قائم ہوا اور اس میں امتحانات کا نظام اور دستار بندی کا نظام, تعلیم کا نظام, دار الاقامہ کا نظام, تربیت کا نظام, تعلیم کا نظام, تبلیغ کا نظام, یہ پورا نظام شروع ہوا. پوری دنیا نے ان سے سیکھا اور جنہوں نے ان سے نہیں سیکھا اور اپنے طور پر کام شروع کیا ان کا کام شریعت کی نظر میں فیل ہو گیا. جامع اظہر کو دیکھیے, علماء دیوبند کے طرز پر اور علماء سہارنپور کے طریقے پر ان کا کام نہیں ہے. تو پڑھانے والے پروفیسر, معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بڑے عالم بڑے علماء ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھانے والے ہیں, مسلمانوں کی شکل ہے یا غیر مسلموں کی شکل ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. تفسیر پڑھانے والے اظہر میں ہندو ہوتے ہیں, بعض مرتبہ ہندو ہے اور تفسیر پڑھا رہا ہے. اور جنہوں نے ہندوستان کے علماء کے طرز و طریقے کو اپنایا, اس کو اپنے لیے نمونہ اور اسوہ بنایا, اللہ تبارک و تعالی ان سے دین کا کام لے رہے ہیں. اور یہ تبلیغ اور تعلیم اور تصوف کا ٹوٹل اور مجموعہ ان کے پاس موجود ہے. خانقاہوں میں بیٹھ کر اور مسجدوں میں بیٹھ کر تربیت اور تربیت کے علاوہ ذکر و اذکار کا کام کیا, ذکر و اذکار کو پھیلایا, دیہات اور جنگلوں میں گھوم پھر کر جو کلمے سے ناواقف تھے ان کو کلمے کی طرف لایا, بغیر نماز کے لوگوں کو نمازی بنایا, دین سے ناواقف لوگوں کو کے اندر واقفیت پیدا کی, تعلیم اور تبلیغ اور خانقاہ سب چیزوں کو ساتھ ملایا اور الحمدللہ قوم کی خدمت کی, دنیا میں اسلام کو چمکایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی طرف سے ان اکابر کو جزائے خیر عطا فرما دے اور ہم سب کو ان کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی زمانے میں سب کو معلوم ہے کہ رافضی اور شیعہ لوگ ہمیشہ اسلام کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جلال الدین اکبر کے زمانے میں ملا مبارک ناگوری شیعہ تھا, اس کے دو بیٹے ابو الفضل اور فیضی, جو دونوں علم میں بہت قابلیت رکھتے تھے, وہ جلال الدین اکبر پر حاوی ہو گئے اور ان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ تم سب کچھ ہو, تم مجتہد ہو, تم بادشاہ ہو, تمہارا درجہ سب مجتہدین علماء علماء سے بڑھ کر ہے, اس لیے تمہاری بات چلے گی. ان کو مجتہد بنایا, ان کو عالم بنایا, ان کو مقتدا بنایا. اور جس کو دین اکبری کہتے ہیں, دین اکبری کے نام سے کام شروع کیا اور چونکہ مشورہ دینے والے سب شیعہ تھے اس لئے صحابہ کرام پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا صحابہ کرام کے بارے میں بتلایا کہ وہ نعوذ باللہ چور تھے لٹیرے تھے لوگوں کا مال غصب کرنے والے تھے مفلس تھے مفسد تھے شریر تھے نعوذ باللہ تاکہ لوگ صحابہ کرام سے بدزن ہو جائیں اس لئے حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مرتبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ پہچان لیں جن کے شاگردوں کا یہ حال ہے استاذ کا کتنا عالی شان حال ہوگا اور کتنا اونچا مرتبہ ہوگا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو اذیت اور تکلیف پہنچانی من آذاہم فقد آذانی اس نے مجھ کو ضرر تکلیف پہنچائی ومن آذانی فقد آذ اللہ اور جس نے مجھ کو تکلیف اور اذیت پہنچائی اس نے رسول اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف پہنچائی اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا وَمَنْ آذَ اللَّهَ فَسَيُوشِكُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُ اور جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائے یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا اس کو پکڑ لے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کرام کی برائی مت کرو ان کو برا بلا مت کہو فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ تم میں سے اگر ایک پہاڑ کے برابر خرچ کرے جبل کے برابر خرچ کرے مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ صحابہ کرام کے آدھی کلو تک تم نہیں پہنچ سکتے تم پہاڑ خرچ کرو گے ان کے ایک کلو آدھی کلو کے خرچ تک تم نہیں پہنچ سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شان میں بہت سارے فضائل بہت سارے مناقب بیان فرمائے ہیں تو سب سے پہلے صحابہ کرام پر ہاتھ صاف کر دیا صحابہ نعوذ باللہ ظالم تھے حالانکہ صحابہ کرام اتنے انصاف والے تھے کہ شام کے ایک علاقہ تھا جس جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان سے خراج اور ٹیکس لیا جاتا تھا معمولی درجے کا ٹیکس ہوتا تھا جو ان کی حفاظت اور ان کی ضروریات پر خرچ کیا جاتا تھا اتفاق سے ضرورت پڑی اور اس شہر سے فوج کو ہٹانا پڑا اور فوج کو کسی بارڈر پر بھیجنے کی ضرورت پڑی فوج کو جب وہاں بھیجا گیا تو ان کو ٹیکس واپس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تم اپنی حفاظت خود کرو اس لیے کہ ہماری فوج دوسری جگہ مشغول ہے فی الحال ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ رونے لگے اور کہنے لگے یہاں ہم آپ کو آپ سے ٹیکس واپس لینا چاہتے جس طرح بھی ہو آپ ہماری حفاظت کا انتظام کریں اس لیے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو جو ہمارے بڑے لوگ تھے چیئرمین تھے جو لیڈر تھے وہ آپس میں لڑائی شروع کریں گے اور پھر ہماری اوپر ظلم کریں گے اس لئے آپ کا ہونا ہماری لئے ظلم سے خلاصی اور ظلم سے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا انصاف دیا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک قوم اور ایک قبیلے کے ساتھ جو ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا تھا اس کی مدت ختم ہوئی. جیسے مدت ختم ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوج کو بارڈر پر ڈالا تھا تاکہ اس جگہ کو ہم فتح کریں. ایک صحابی موجود تھے, انہوں نے کہا او معاویہ رضی اللہ عنہ آپ نے اچھا نہیں کیا, یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب معاہدہ اور ایگریمنٹ ختم ہو جائے تو آپ کو اپنی جگہ سے چلنا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ بارڈر پر موجود ہو اور جیسی ہی ٹائم ختم ہوا تو آپ اپنی کاروائی شروع کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ سکتے تھے اور یہ بات ٹھیک ہوتی کہ جب جب معاہدے کا ٹائم ختم ہوا تو وہ بھی آزاد ہیں, ہم بھی آزاد ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے ڈرنے والے تھے کہ فوج کو واپس لایا. اور پھر جب معاہدے کا اگریمنٹ کا ٹائم ختم ہوا تو وہیں سے پھر فوج کو آگے بڑھایا اور آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اتنے ڈرنے والے تھے, اتنا انصاف کرنے والے تھے, انصاف ان پر ختم تھا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو باطل اور غلط لوگ ہیں وہ سب سے پہلے صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہیں. شعبی یا اعمش وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جنات کے ساتھ تعلق تھا, جنات ہمارے پاس آتے تھے جیسے عاملین کے پاس آتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے ایک جنی سے پوچھا, اعمش کہتے ہیں یا شعبی, کہ تمہارے اندر ایسی جماعتیں اور فرقے ہیں جو ہمارے اندر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے جنات میں بھی فرقے اور جماعتیں ہیں جیسے دوسرے لوگوں میں ہے. تو کہا ہمارے اندر معتزلہ ہے, خوارج ہے, شیعہ ہے, فلان ہے, فلان ہے, فلان ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ تم جو جماعتیں ہیں ان میں سب سے خطرناک کون سی جماعت کو اور قبیح اور بری کون سی جماعت کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا رافضی. جنات نے کہا ہم روافض کو سب سے زیادہ خراب قبیح سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہنے لگے یہود اور نصارہ سے یہ خطرناک ہے. اور پھر کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور قوم سے پوچھا گیا تمہارے اندر سب سے زیادہ اچھے لوگ کون ہیں, کون تھے؟ وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. اور عیسائیوں سے پوچھا جائے تمہارے اندر سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ وہ کہیں گے حواریین, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے. روافض سے پوچھا گیا تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سب سے خراب لوگ کون ہیں؟ تو نعوذ باللہ وہ کہیں گے صحابہ کرام. یہود اور نصارہ ان سے اچھے ہو گئے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ سب سے قبیح اور برے تھے. تو دین اکبرین میں انہوں نے سب سے پہلی بات یہ رکھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی مخالفت کی ان کو لوگ برا سمجھنے لگے اس کے علاوہ جو دین کی بڑی بڑی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت قیامت میں اور جنت میں ہوگی کہا کچھ بھی نہیں حساب کتاب ہوگا آخرت میں کہا کچھ بھی نہیں اسی طرح انہوں نے فقہاء کرام جو اچھے لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں کہتے تھے فلان موچی نے یہ لکھا ہے اور فلان حلوائی نے یہ لکھا ہے جو فقہاء کرام تھے حلوانی حلوائی اور اسی طرح خصاف وغیرہ ان کی توہین اور اہانت کرنے لگے لوگوں میں کسی کا نام احمد مسلمانوں میں کسی کا نام مصطفیٰ کسی کا نام مجتبیٰ ان سب ناموں کو تبدیل کر دیا ایسے نام مت رکھو اور عیسائی مسیحی لوگ جو وہاں موجود تھے ان کو اجازت دی کہ تم دلائل سے تثلیث کو ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں تین ہے اللہ تین ہے اور تین ایک ہے اور ایک تین ہے اب تک عیسائی اس مسئلے کو خود نہیں سمجھ سکے دوسروں کو وہ کیا سمجھائیں گے کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے مجوسی نوروز اور مہرجان دو عید مناتے ہیں اپریل میں اور ستمبر میں یہ ان کو اجازت دی گئی کہ تم جو مجوسی ہے اپنی عید مناؤ اپنے مذہب کو ثابت کرو آگ کو روشن کیا گیا اور اس آگ کی وہ عبادت کرتے تھے اس لیے کہ مجوسی سورج کی بھی عبادت کرتے ہیں اور مجوسی آگ کی بھی عبادت کرتے ہیں تو ایسا دین بنایا جس میں اسلام گم ہو گیا اور دوسرے دینوں کو اندر لایا گیا عیسائی اپنا مذہب ثابت کرنے لگے یہود اپنے مذہب ثابت کرنے لگے مجوسی نماز پڑھنا ممنوع قرار دیا کہ تم مجلس میں اور بادشاہ کے محل میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو زکوٰۃ حج ان تمام عبادتوں کو موقوف کر دیا گیا یہ ختم جو ہندوؤں کی مخصوص علامتیں ہیں اور نشانیاں ہیں ہندوؤں کی ان مخصوص نشانیوں اور نشانات کو نمایاں کرنے لگے اور قشقہ لگا دو بھجن ہے جو ہندوؤں کی خاص خاص چیزیں ہیں ان کو اٹھانے لگے اور ان کو پھیلانے لگے اور بادشاہ جب سامنے آتا تھا لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے ہزاروں لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے اللہ اکبر کو علامت بتایا گیا لوگ تو سمجھتے تھے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے ان کا مقصد یہ تھا اکبر کو اللہ کا درجہ دے دیا مسجود اور معبود بنایا داڑھی کو منڈوانا لازم قرار دیا کہ تم سب یہ کام کرو ختنے پر پابندی لگائی گئی کسی بچے کی کا ختنہ نہیں ہوگا اور گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کا گوبر اس کی عبادت کرنے لگے اس کو سجدہ کرنے لگے جنابت کے غسل پر پابندی لگائی جائے جنابت کا غسل نہیں پہلے غسل کرو جنابت سے پہلے غسل کرو جنابت کے بعد غسل مت کرو جوا شراب ان سب کو حلال کر دیا گیا یہ سارے کام کرتے رہو ریشم کے کپڑا ریشم جو مسلمانوں کے لئے حرام ہے مردوں کے لئے اس کو حلال کرنے لگے سور کو کتوں کو لوگ رکھنے لگے اور ان سے محبت کرنے لگے 16 سال لڑکا اور 14 سال کی لڑکی 14 سال سے پہنچنے اور 16 سال سے پہنچنے ان کی نکاح کو ممنوع قرار دیا چچا کی لڑکی سے مامو کی لڑکی سے نکاح کرنے کو ہندووں کے مسلک اور مذہب کے مطابق ناجائز اور حرام کر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اسی طرح سلام وغیرہ یہ ممنوع ہو گیا یہ کہنے لگے بس 1000 سال پورے ہو گئے اور پرانا دین ختم ہوا اب نیا دین آیا اکبری دین آیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام بھی جیسے مولانا کعب نے فرمایا علماء سے لیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سرہندی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اٹھایا اور ان کو مجدد الفسانی اس لئے کہتے ہیں کہ اکبر نے کہا تھا دین اکبری ابھی آیا پرانا دین ختم ہو گیا 1000 سال پورے ہو گئے 1000 سال کے بعد پرانا دین ختم ہوا اب نیا دین ہے تو از مجدد الفسانی کا لقب مجدد الفسانی ہوا کہ نہیں 1000 سال کے بعد مجدد صاحب نے دین کی تجدید کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ پرانی دین کو چمکایا اور پرانی دین کو پھر لوگوں میں نافذ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا ان کی جماعت سے یہ کام لیا ان کی اولاد سے یہ کام لیا ان کی اولاد میں ہمارے شیخ المشائخ جو ہمارے مشائخ کے مشائخ میں سے ہیں حضرت مولانا عبد الغنی مجددی وہ بھی ان کی اولاد میں تھے ہمارے اکابر میں 2 عبد الغنی گزرے ہیں ایک مولانا شیخ عبد الغنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے تھے جن کے صاحبزادے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہ الگ ہیں اور دوسرے وہ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ مجددی جو حضرت مجدد صاحب کی اولاد میں تھے اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے استاد اور شیخ تھے اور حدیث کی سند انہی سے ان حضرات نے لی ہے حدیث ان کے پاس پڑی پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ منورہ وہیں پر انتقال ہوا اور حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوری حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ ان حضرات میں بھی ان کو پایا ہے حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں تھا اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا حضرت خلیل احمد سارنپوری رحمت اللہ علیہ کا تو میں شاہ عبد الغنی مجددی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے میں نے کہا کہ آپ سے میں حدیث کی اجازت لینا چاہتا ہوں تو حضرت عبد الغنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کتب حدیث کی کتابوں کا ابتدائی حصہ پڑھ لیں تو مولانا خلیل احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مختلف جو کتابیں ہیں بخاری ترمذی وغیرہ ان کا ابتدائی حصہ پڑھا انہی میں نسائی کا ابتدائی حصہ بھی پڑھا نسائی شریف میں شروع میں حدیث آتی ہے بالکل ابتدا میں کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الماء فانه لا يدري اين باتت يده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم صبح اٹھو گے نیند سے تو اپنے ہاتھ یا اپنا ہاتھ پاؤں میں اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈبو دو نہ ڈالو, تم کو معلوم نہیں تمہارا ہاتھ رات کے وقت کہاں رہا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی ذہانت مشہور تھی, انتہائی ذہین آدمی تھے, اور تذکرۃ الرشید میں جو انہوں نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے سوالات کیے ہیں, اتنے مشکل اور دقیق سوالات ہیں کہ ایک جگہ حضرت گنگوہی نے فرمایا یہ جو آپ سوالات کر رہے ہیں یہ سوالات بھی بعض لوگوں کسی کی ذہن میں نہیں آئیں گے اور جواب بھی مشکل ہے. حضرت گنگوہی جوابات دیتے رہے, اس لیے کہ حضرت گنگوہی کا درجہ تو بہت ہی اونچا تھا ذہانت میں فراست میں, اور سب سے بڑھ کر اللہ والے تھے, تقویٰ کے اس مقام پر پہنچے تھے کہ ایسی چیزوں میں ان کو الہام ہوتا تھا, ان کی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے تھے کہ اس کا کیا جواب ہے. اور یہ واقعہ تو مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے خطوط آتے ہیں, حضرت گنگوہی سے فرمایا کہ آپ کا کوئی خط نہیں آتا جس میں آپ کے حالات ہو. حضرت گنگوہی نے فرمایا حضرت میرا کیا حال ہے, بس اتنا بتاؤں گا کہ حضرت نے فرمایا بس اتنی بات بتاؤں گا کہ جو احادیث کے اندر لوگوں کو تعارض مقابلہ نظر آتا ہے وہ میرے نزدیک نہیں ہے بلکہ بالکل اس میں تطبیق ہے, موافقت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعمال میرے لیے ایسے ہیں جیسے کھانا پینا, عادت کی طرح بن گئے ہیں اچھے اعمال میرے لیے. اور نمبر تین, کوئی میری برائی کرتا ہو یا میری تعریف کرتا ہو میرے نزدیک دونوں برابر ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر ہمارے مولانا کعب نے فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ تینوں جواب میں سب کچھ آ گیا. یہ فرمایا کہ احادیث میں میری نزدیک تطبیق ہے, یہ کمال علم ہے, علم اتنا اونچا ہے کہ مخالفت نظر نہیں آتی. اور یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ کوئی میری تعریف کرے یا برائی کرے میری نزدیک برابر ہے, یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہے. اور اعمال, اچھے اعمال میرے لیے ایسے بن گئے ہیں جیسے کھانا پینا, یہ کمال اطاعت اور کمال عبادت ہے, عبادت اتنی کرتے ہیں کہ عبادت عادت بن گئی. تو حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے جب نسائی پڑھی اور یہ حدیث پڑھ لی کہ پانی کے اندر ہاتھ مت ڈالو, تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فرمایا کہ حضرت یہ تو حکم ہے کہ تم ہاتھ مت ڈالو, ہاتھ پہلے دھو لو, اس لیے کہ معلوم نہیں کہ آپ کا ہاتھ کہاں رہا ہے. پہلے زمانے میں عرب میں پانی کم تھا, استنجا پتھر سے کرتے تھے اور ساتھ ساتھ لنگی استعمال کرتے تھے, شلوار وغیرہ کا پاجامہ کا رواج نہیں تھا, وہاں پسینہ بھی آتا تھا, مچھر کاٹتے تھے, ممکن ہے کہ ہاتھ کسی ایسی جگہ پہنچ گیا ہو. تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ یہ تو حضرت ٹھیک ہے, لیکن جب آدمی سوتا ہے تو اس کی شلوار یا پاجامہ ہوتا ہے, تو حکم یہ, اگر یہ حکم ہو کہ معلوم نہیں کہ ہاتھ کہاں رہا ہے تو پھر تو شلوار کو دھونا چاہیے روزانہ اس لیے کہ شلوار تو وہی ہے پاجامہ تو وہی ہے کسی اور جگہ نہیں ہاتھ میں تو امکان ہے کہ پہنچ گیا ہوگا لیکن یہ تو یقین ہے یہاں تو یقین ہے کہ وہ وہاں ہیں اور اسی طرح جو قریبی اعضاء ہے ران وغیرہ میں بھی یہ جو ہے عضو مخصوص لگتا ہے اس کے ساتھ تو پھر تو صبح کو یہ بھی دھونا چاہیے رانوں کو تو حضرت مولانا عبد الغنی صاحب مختصر جواب دیا ان کو معلوم تھا کہ سامنے کون سی شخصیت ہے فرمانے لگے مولوی صاحب ضرر لازم اور ضرر متعدی کا فرق ہے مطلب یہ ہے ہاتھ کو اگر نہ دھوئے اور پانی میں ڈالا تو پانی تو صرف میری لیے نہیں ہے دوسری لوگ بھی استعمال کریں گے تو اس کا ضرر دوسروں کو چلا گیا متعدی ہو گیا اور یہ جو اپنا معاملہ ہے یہ تو اپنا معاملہ ہے لازم ہے دوسری تک متعدی نہیں ہے مختصر جواب حضرت نے فرمایا اور پھر اس میں حرج بھی بہت زیادہ ہے روزانہ غسل کرے روزانہ کپڑے دھو لے یہ تو بہت مشکل کام ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات سے علماء کرام سے بہت کام لیا جب سیاسی طور پر خلفشار اور ہندوستان میں انگریزوں نے لوگوں پر مصیبتیں ڈالنی شروع کی اس وقت بھی انہوں نے قوم کی خدمت کی مکاتب کا کام مدارس کا کام معاہد اور معابد کا کام مساجد کا کام انہوں نے چلایا ان کے ہماری اوپر احسانات ہے اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر ہمارے مشائخ ہمارے بڑوں کا درجہ بلند فرما دے اور ان کے فیض سے ہمیں مستفید فرما دے ان کے فیض کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے اور ہمیں ان کی قدر شناسی کی توفیق عطا فرمائے ان کے بے شمار احسانات ہیں ہماری اوپر جیسے مولانا نے فرمایا کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے اور جو ان کے غلط کام ہو وہ ان کے ساتھ ہے وہ جانے ان کا کام جانے ہم ان کے اچھے کاموں کی قدر کریں تو یہ حضرت کے دو تین بتلائی ہوئی دو تین سطر ہم پڑھتے ہیں حضرت والا جن طلبہ کو بیعت فرماتے ہیں ان کو عموماً تیسرے کلمہ استغفار درود شریف کی ایک تسبیح صبح شام پڑھنے کو فرماتے ہیں اور ہدایت فرماتے ہیں کہ زیادہ وقت مطالعہ کتب تکرار میں مشغول رکھیں تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آئے اور جلال الدین اکبر کے بعد جب جہانگیر آیا تو ان کے بڑے بڑے جو گورنر تھے ان کے ساتھ تعلقات پیدا کیے ان کے ساتھ تعلقات بنائیں ان کو مرید بنایا اور چند مہینوں اور چند سالوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حالات کو تبدیل کیا اور پھر ان کی اولاد خواجہ معصوم رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہ کام کیا حضرت ابو الحسن الندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی فرمایا کہ ہمیشہ جب زمانہ گزرتا ہے تو ترقی کے بعد تنزل ہوتا ہے کمزوری آتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر سے جہانگیر اچھا تھا اور جہانگیر سے شاہ جہان اچھا تھا شاہ جہان سے عالمگیر تو بہت ہی اچھا تھا اورنگزیب عالمگیر تو یہ کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ تنزل اور کمزوری آ جائے کمزوری نہیں ترقی ہوئی فرماتے ہیں یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور ان کی اولاد ان کے خلفاء کا اثر نتیجہ تھا اور ان کی تعلیمات تھی اس لیے کہ عالمگیر وغیرہ کا تعلق خواجہ معصوم رحم اللہ سے تھا اور خواجہ معصوم کے بعد جو ان کی اولاد جیسے میں نے کہا کہ ان کی اولاد میں عبد الغنی مجدد رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے تو ان سب میں ہر لائن میں دین کی خدمت کی دین کا کام کیا لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کی اللہ تعالیٰ نے دین کو ان کے ذریعے سے چمکایا وہ فرماتے ہیں صبح شام پڑھنے کو فرماتے تھے کلمہ استغفار درود شریف اور ہدایت فرماتے ہیں کہ زیادہ وقت مطالعہ کتب تکرار میں مشغول رکھیں اسباق وضو کے ساتھ پڑھیں اساتذہ کا پورا احترام کریں جن طلبہ کو ذوق و شوق ہوتا اور وہ اضافہ کی درخواست کرتے ان کو عموماً لا الہ الا اللہ دو تسبیح اور اسم ذات اللہ اللہ 500 مرتبہ تعلیم فرماتے اور زیادہ اوراد اشغال ان کو نہ بتاتے اگر وہ مزید کی درخواست کرتے تب بھی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ انکار فرماتے اور فرماتے بس یہی کافی ہے طالب علم ہے لا الہ الا اللہ دو تسبیح پڑھے اس میں 5-10 منٹ بھی خرچ نہیں ہوتے اسم ذات 500 مرتبہ تلقین فرماتے تو اس زمانے میں تو 500 مرتبہ طالب علموں کے لیے بہت آسان تھا آج کل اگر یہ مشکل ہو تو بس عموماً لا الہ الا اللہ دو مرتبہ دو تسبیح یعنی 200 مرتبہ پڑھ لے اور اپنی کتابوں میں مشغول رہے فرائض کی پابندی کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں سنتوں کی پابندی کریں سنتوں کے پڑھنے کی پابندی کریں ایک پارہ کم از کم قرآن کریم پڑھ لے بس یہ طالب علم کے لیے کافی ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 الله
Allahu Allah, 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 Allahu